در عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرات فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
اللہ کا مہینہ 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 سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب.
جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے.
رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب.
اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب.
مانگنے کی عادت ناصر بھائی کے موبائل پر جیسے ہی بیل بجی تو جلدی سے انہوں نے اپنا موبائل نکالا جیب سے تو ناصر بھائی کے دوست اکرم بھائی کا فون آ رہا تھا. ناصر بھائی نے فون ریسیو کیا تو اکرم بھائی نے کہا بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی موٹر سائیکل چاہیے. ناصر بھائی بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مجبوراً ٹھیک ہے گھر آ جاؤ یہ کہنا ہی پڑا بیچارے کو. دراصل ناصر بھائی یہ اپنی موٹر سائیکل کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے. اب جو بندہ ٹائر دھوتا ہو تو وہ ٹنکی وغیرہ کی کیا حالت رکھے گا. خیر اب یہاں یہی مسئلہ تھا کہ اکرم بھائی جو نا وہ ناصر بھائی کے چہیتے دوست تھے تو یہ انکار بےچارے نہ کر سکے ناصر بھائی. اب اکرم بھائی جو وہ گھر پہ تشریف لائے اور موٹر سائیکل لے کر چل دیے. دو تین گھنٹے گزرے تو ناصر بھائی کا پیمانہ تھوڑا لبریز ہوا. ایک ان کو ایک تشویش ہوئی. انہوں نے فون کیا اکرم بھائی کو کہ اکرم بھائی خیر تو ہے کہ آپ نے جو وہ آدھے گھنٹے کا کہا تھا مگر ابھی تک آپ کی جلوہ گری نہیں ہوئی. تو اکرم بھائی نے کہا کہ بس ایک اور کام کیا تھا تو بس میں آ رہا ہوں. فون بند کر دیا. انتظار کے بعد جب اکرم بھائی تشریف لائے ناصر بھائی کی چہیتی موٹر سائیکل لے کر جب اپنی موٹر سائیکل کو دیکھا یعنی جو بندہ ٹائر بھی جو نا وہ سرف سے دھوتا تھا تو آج اس کی سیٹ تو اس کا جو نا وہ ہینڈل تو میٹر کے پاس اور ہر ٹینک اور ہر جگہ جو نا گرد پڑی ہوئی تھی. تو ناصر بھائی تو بے ہوش تو نہیں ہوئے. خیر اچھا پھر مزید یہ کہ ناصر بھائی نے موٹر سائیکل پہ کچھ خراشیں دیکھ لیں. اب خیر وہ اکرم بھائی نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور کہا کہ وہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی تو وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو وہاں سے مٹی کنکر جو بھی تشریف لا رہے تھے دوست نے آپ کے موٹر سائیکل کو بھی نوازا اور پھر میں تھا تھوڑا جلدی میں تو اس میں تھوڑا سا وہ کسی کاری سے رگڑ لگ گئی موٹر سائیکل کو اور کچھ نہیں ہوا اور بس جلدی میں وہ ناصر اکرم بھائی نے کہا کہ آئی ایم سوری معذرت چاہتا ہوں یہ کہہ کے چل دیے. اگر ناصر بھائی یہاں غریب ہے کہ اس کی خراش کا بھی بےچارا جو نا صفائی نہیں کر سکتا جو بھی اسے ڈینٹ پینٹ نہیں کروا سکتا اسے دیکھتے کیا گزری ہوگی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یہ فرضی واقعہ یہ آج کل جو نا یہ صرف ناصر اور اکرم بھائی کا نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں شاید موجود ہر دوسرا اور تیسرا اس میں ملوث ہو. یاد رکھیے کہ مانگنے کی عادت یہ آپ کی شخصیت اور کردار کو سامنے والے کی نظروں میں گرا سکتی ہے. تو لہٰذا خوددار بنیے اور خودداری اپنائیے کہ اس سے نہ صرف آپ لوگوں کی نظروں میں معزز بنیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا یہ اور بھی اچھا. مثلا عربی میں معنی پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا نویت سنت الاعتکاف. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا نیت کی نہیں تھی تو کھانے پینے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی, ثواب کے لیے ہو سکتی ہے. کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے, مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے, اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 5 نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے رجب المرجب کی آج 5ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے سکوں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. میں آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب میں جو دعا پڑھنی سنت ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باطل پر نہ اڑنا اور حق بات کو مان لینا قبول حق ہے. قبول حق عاجزی کی علامت ہے. قبول حق کے سبب آدمی فضول بحث و مباحثہ سے بچ جاتا ہے. حق قبول کرنے سے لڑائی جھگڑے سے بھی بچا جاتا ہے. معاشرے میں قبول حق سے صحت مند فضا قائم ہوتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ قبول حق کی عادت کیسے بنائی جائے.
یہ غور کرے کہ جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے یا میری بھول بتائی جا رہی ہے اور اپنا ضمیر تو قبول کر رہا ہے اس کو کہ واقعی ہے تو میری غلطی, اب اس پر خامخواہ اڑنا آخرت میں پھنسا سکتا ہے. میں جھوٹ بول رہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے نہیں بولا تھا, یعنی میں نے تمہاری چیز نہیں لی وغیرہ, آخرت میں قبول کرنا ہی پڑے گا. تو وہاں قبول ہوا بھی, قبول ہوانا ضروری نہیں ہے, فرشتوں نے لکھ لیا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے کا بھی محتاج نہیں ہے, اس کو سب معلوم ہے. تو اگر یہ ذہن میں ہو نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ پاک سب جانتا ہے, تو انشاءاللہ قبول حق کی عادت پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاک سروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب اور پاک زنجانی کابینہ دربار سخی میران حسین زنجانی مرکز الاولیاء لاہور, یہ سب یہ دونوں ہمارے ساتھ بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. ماشاء اللہ یہ دربار سخی میران حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسلامی بھائی تو ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں, اور یہ جامعۃ المدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائی بھی ہمارے سامنے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد اقبال ہے, میرا تعلق کپڑے کی شاپ سے ہے, اور یہاں پر تمام خواتین کی ورائٹی ہے. تو ذرا ہم کو یہ گائیڈ کریں کہ خواتین کی ورائٹی ہے, خواتین ساری خریدنے آتی ہیں یہاں پر, بے پردگی بھی ہوتی ہے, تو خواتین سے واسطہ ہمارا ہے اور بے تکلسی سے بات کرتے ہیں, تو اسلامی پوائنٹ ویو سے اسلامی طریقے سے ذرا سا ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا.
عورتوں سے کاروبار تو جائز ہے, لیکن ہے 440 واٹ, بہت ڈینجرس ہے معاملہ. یعنی اگر کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے اور عورتوں کی لوچدار نرم آواز سے اس کے دل میں گدگدی بھی پیدا نہیں ہوتی, اس کا ذہن بھی خراب نہیں ہوتا, اس کو گندی لذت بھی نہیں پیدا ہوتی. اب یہ سارا مطلب یعنی کہ اخلاص میں اور تقوی میں دھلا ہوا فرد اگر عورتوں سے کاروبار کرتا ہے تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے. باقی اب آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے, جو میں نے کہا ویسے اوصاف ہیں کہ یا گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اب جو پتہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلے گا ہی جلے گا, اب اس کا پوچھنا گیا تو جلنا ہی, آگ کا کام ہی جلانا ہے. تو بہرحال یہ کہ کاروبار جائز ہے دونوں طرف, عورت کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ نرم لہجے میں, لوچدار لہجے میں کہ مرد جس سے کشش کھائے, غیر مردوں سے اس طرح کی بات کرنا تو قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے. تو عورت بھی اگر خریداری کرتی ہے تو دیکھ لے کہ اس کے محاسن یعنی خوبیاں, بدن کے ابھار وغیرہ نظر نہ آنے چاہیے, بدن چھپا ہوا ہو, آواز بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ نہ ہو, اور بد نگاہی وہ بھی یعنی نگاہ سے مرد کو دیکھنے میں اگر اس کو بھی کوئی گندی لذت پیدا ہوتی ہے تو نگاہیں بھی وہ نیچی رکھنے پر قدرت رکھتی ہو, اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی کیفیات پیدا نہ ہوتی ہوں جو سمجھ سکتی ہے عورت, مرد بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں خریداری کرنے میں مرد سے غیر مردوں سے کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں طرف کا معاملہ ہے, اور آج کل کا جو حساب کتاب ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں. اللہ کریم ایسا روزی روزگار دے جس میں گناہوں میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو, حلال روزی دے اور آسان اور دونوں جہاں کی عافیت والی روزی دے. کہ عورتوں سے کاروبار کرنا یہ عافیت والا کام نہیں ہے, اس میں بہت خطرات ہیں, بہت خطرات ہیں. جو بچ گیا ٹھیک ہے, یعنی جائز ہے, تو جائز ہے کا مطلب ہر حال میں جائز تو نہیں ہے, جو میں نے بتایا وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اس سے اور بھی مزید آگے ایسی اس پر پابندیاں آئیں گی کہ ان چیزوں میں یہ نہ پڑے, جیسے خود ساحل نے کہا بے تکلف بھی ہونا پڑتا ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر عام جوان عورت سے کوئی بے تکلف ہو تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, اور نہ بھی ہوتی ہو تب بھی غیر عورت سے بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے. دیور بھابھی بے تکلفی کرتے ہیں, مذاق مسکریاں گھروں میں کرتے ہیں, بالکل ناجائز ہے, کرتے ہیں گھروں میں ایسا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نگاہ کی, زبان کی, دل کی, دماغ کی, روئے روئے کی حفاظت جو کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بات چیت کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعا کب اور کیا مانگنی چاہیے, جواب ارشاد فرما دیجیے.
امیر سنت, دعا مانگنے کا کیا انداز ہونا چاہیے, جواب ارشاد فرما دیجیے.
اس پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی نے وہی پیاری کتاب لکھی ہے, احسن الوعاء لآداب الدعاء, اس کا ترجمہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. اس میں ترتیب وار, نمبر وار آداب دیے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ سارے طریقے, سارے آداب تو مجھے حفظ بھی نہیں ہے. کتاب اردو میں, کتاب اردو میں, ترجمہ نہیں, تسہیل کہیں کہ اس کی یعنی کہ اس کو آسان الفاظ دیے ہیں, اس کے حوالہ جات شامل کی, اس کو تخریج بولتے ہیں. تو یہ کتاب پڑھنے جیسی ہے, بہت معلوماتی ہے، بہت ہی معلوماتی ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دعا کرے، یعنی یہ ذہن بنائے اللہ نے حکم کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں قبول فرماؤں گا. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا مانگنے کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یہ مضمون، اس طرح کے مضمون حدیثوں میں موجود. تو یہ کہ دعا مانگے، پھر دعا میں ہاتھ اٹھانے میں بھی احتیاط کرے. بعض لوگ یوں ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو یوں مطلب آپ سمجھیں کہ کسی افسر سے آپ کا کام پڑے تو افسر کے پاس جا کر اپنا کوئی ڈیمانڈ یا کوئی چیز لے کر جائیں، کو مطالبہ لے کر، تو یہ یوں کریں گے تو وہ تو بولے گا کون پاگل آ گیا، اس کو پکڑ لو. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ تو لرستے کانپتے اس کے روب سے، تھر تھراتے، بڑا افسر ہو کوئی تو ظاہر اس سے تو آپ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے یوں. اس طرح تو ترکیب نہیں بنے گی، بلکہ اگر نگاہیں اونچی کرے دعا میں تو اس میں بھی یہ خوف ہے کہ آنکھیں چلی جائیں، زوال بصر کا خوف ہے، نظر چلی جائے، زوال لگ جائے اس کو. تو جائے نصیب کے دنیاوی خیالات بھی نہ آئیں اور توجہ بھی ہو، اس طرح دعا مانگے، نیند چڑھی ہو تو دعا نہ مانگے، کہ کہنا کچھ جائے گا، ہو سکتا ہے نکل کچھ جائے، ہاں کا نہ، نہ کا ہاں ہو جائے. اور یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے، اور وہ ذات قبول کرنے والی ہے. آپ بولیں گے میں نے بالکل یقین محکم کے ساتھ دعا مانگی، اور بالکل یعنی کہ بس پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی. ارے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ دیر سویر ہو جاتا ہے نا معاملہ، کبھی یہ کہ بعد میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کبھی بالکل اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ہماری پروردگار ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے. بچہ بیمار ہے، بہت دعا مانگی، میں بہت دعا مانگی، لیکن فوت ہو گیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی. پھر اب معاذ اللہ اللہ تعالی کے بارے میں وسوسے پالے. اللہ کے بندے عین ممکن ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اگر تمہاری دعا قبول ہو جاتی تھی، یہ بڑا ہو جاتا، تندرست ہو جاتا، جاندار شاندار بن جاتا، پھر ہیروئن پیتا، آخرکار گھر کے ٹول ٹپڑ بیچتا، باپ کو گھرتا، ماں کو چاڑتا، تو پھر دعا مانگو یا اللہ یہ مر جائے. تو اس سے جو بچپن میں چلا گیا نابالغی میں مر گیا ہے بھی سچی بات ہے، وہ فائدے میں، جو نابالغی میں مر گیا اس کے قیامت کا حساب کتاب کچھ نہیں، وہ جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ کی سفارش بھی کرے گا. تو یہ بہتر ہوا یا وہ تھا کہ ہیروئن پیتا، چوریاں کرتا، ڈاکو بنتا، اللہ نہ کرے دہشت گرد بنتا، فائرنگ کرتا، پولیس اس کو ڈھونڈتی ہوتی، پھر پکڑ لیتی، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا جاتا، یہ بہتر تھا. تو ہم کو پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بچہ مر گیا تو وہ ڈاکو بننے والا تھا اس لیے مر گیا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے اللہ نے جو کیا وہ درست کیا، بہتر کیا. یہ ہمارا ذہن اور ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اس میں بالکل بھی وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی معاذ اللہ مائنس بات سوچنی بھی نہیں چاہیے، کہ اس میں پھر ایمان کے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح بیماری دور نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ بھائی آپ کی بیماری، آپ کا مطلب سمجھو کہ وہ بخار نہیں اتر رہا، دعائیں مانگی بخار نہیں اتر رہا، آپ سمجھتے دعا قبول نہیں ہوئی؟ ارے بھائی آپ کی ٹی بی ہونے والی تھی، آپ کو آپ کی دعا سے ٹی بی ہونا رک گیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کینسر ہونے والا تھا، کینسر بخار پر ڈن ہوا ہے، آپ نے بہت دعائیں مانگی اس کی برکت سے. یہ واقعی ایسا ہے کہ بلائیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں دعا کی برکت سے. ہم نے بھلے کچھ بھی مانگا ہو، اس کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہیں، ہمیں پتا نہیں چلتا، اور ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اچھا تیسری صورت بہترین صورت یہ ہے سب سے کہ جو دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوئی دنیا میں ظاہر اثر ظاہر نہیں ہوا ضائع وہ بھی نہیں کہ دعا ایک عبادت ہے یا اللہ میرے ابو کو ٹھیک کر دے یہ میں نے کہہ دیا ابو ٹھیک نہیں ہو مگر یہ میں نے اللہ کی عبادت کر لی اس کا ثواب لکھ لیا گیا سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میرے ابو دنیا میں نہیں ہے میں مثال دی کہ آپ جن کے ابو زندہ ہیں بیمار ہیں وہ دعا کرتے ہی ہوں گے تو اب یہ دعاؤں کا جو ہم نے دعائیں مانگی اور بظاہر اس کا اثر دیکھا نہیں قیامت کے لیے یہ ذخیرہ بن رہی ہیں اور قیامت کے دن ان دعاؤں کا جب ثمر ملے گا پھل ملے گا اس کا بدلہ دیکھے گا اس کا ثواب مندہ دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی آج قیامت کے دن کے سخت ضرورت کے دن مجھے یہ ثواب مل جاتا احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ہیں جو میں نے اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو حدیثوں کی روشنی میں پیش کیا میں بے آئی نہیں وہ الفاظ سیم نہیں بیان کیے تو اس طرح یہ آپ فضائل دعا پڑھ کر ان کے مضامین پڑھ کر میرا ذہن بنا جو عرض کیا آپ پڑھیں اس میں اور بہت کچھ اس میں مدنی قبول ہے یہ بندہ بالکل یاد ہے کہ سیٹ ہو جائے گا کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا دعا قبول ہوئی آپ یہاں اجتماع میں آئے آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی آپ دل تھوڑا کر رہے گئے چھوڑو یار میری دعا کھول دی اور گھر پہ گئے اور رنجیدہ رنجیدہ سو گئے ارے نادان آپ کو کیا پتا کہ اگر آپ اجتماع میں نہ آتے دعا نہ مانگتے تو آپ کا تو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا کوما میں جانے والے تھے سرور وہ چوٹانے والی تھی یا ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ جو آپ نے دعا مانگی تھی اجتماع میں آمین کہی تھی نا جس دعا پر اسی کی برکت ہوئی کہ آپ تھوڑا رنجیدہ تو ہوئے لیکن ٹانگ ٹوٹنے سے بچ گئی ہے تو وہ آپ کو نہیں پتا نا وہ رب کو پتا ہے تو اس لیے دعا مانگنے میں بندہ کوتاہی نہ کرے کہ یہ ہے بڑے نقصان کی بات اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے آداب دعا کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا ہے اس کے پیجز 48 ہیں تقریباً. اس میں دعا کے آداب کے ساتھ ساتھ دعا میں غیر محتاط جملوں کی 26 مثالیں بھی موجود ہیں اور امیر علیہ سنت کی مختصر اور ترمیم شدہ دعائیں بھی ہیں. مثلاً سرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء کی دعا, سرائے مدینہ باول مدینہ کراچی کی دعا کا ابتدایا, دعائے شب برات, دعائے شب قدر, میدان عرفات کی دعا کا ابتدایہ, اجتماعی میلاد میں مانگی گئی دعا کا ابتدائیہ, گیارہویں شریف کے اجتماع کی دعا کا ابتدائیہ, مفتی دعوت اسلامی کی نماز جنازہ کے بعد کی دعا کا ابتدائیہ, اور مدنی مذاکرے میں جو امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں اس کا خلاصہ بھی موجود ہے, اور 40 قرآنی دعائیں بھی اس رسالے میں موجود ہیں.
ابتدائیہ کیا ہوتا ہے؟
اسٹارٹ, شروع کے الفاظ.
میرا نام عبدالشکور ہے, میرا تعلق خانپور سے ہے. میرے علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند نمایاں پہلو بیان فرما دیجئے.
ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں مسکینوں پر بڑی شفقت و محبت احسان فرمایا کرتی, یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کے لقب سے پکارا جانے لگا. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں انتقال کیا, اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دفن فرمایا. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں صرف آپ کی نماز جنازہ نے حضرت زینب بنت خزیمہ کی نماز جنازہ خود پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، کیونکہ جب حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. ان کا وصال خدیجہ الکبریٰ کے بعد ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا کہ وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اب ان کا بی بی زینب بنت خزیمہ کے انتقال ظاہری کے بعد تو جنازہ پڑھی، سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی خوش نصیبی، تو حکم آ چکا تھا کہ نماز جنازہ کا. اب ان خواتین میں سے جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبا کر دی تھی، گفٹ کر دی تھی، اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. ترجمہ کنز الایمان، پیچھے بتاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو، جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، کیا جنت میں بھی اولاد ہوگی؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں. سگے عطار اویس اسلم عطاری ضیاء کوٹ.
جنت میں اولاد کی خواہش کرنے پر اولاد ملے گی، نہ درد سے نہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مطلب ہمارے یہاں جو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آپریشن ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہاں کوئی تکلیف کا تو تصور نہیں ہے. جنت میں نہ تکلیف ہے، نہ صدمہ ہے، نہ غم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عبداللہ بھائی سوال کر رہے ہیں، بہترین صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دینے سے کیا کچھ ہوتا ہے؟ صدقہ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا اسلامک انسٹیٹیوٹ کو صدقہ دے سکتے ہیں؟
یہ کسی ادارے کا نام ہے؟
کوئی
مطلقاً
جی کوئی بھی اسلامی ادارہ.
سر صدقے کی اقسام ہیں، فرض صدقہ جو ہے اس کے اپنے شرائط ہیں، نفل صدقہ جو ہے اس کے احکام پھر جدا ہے. بہرحال یہ کہ نفل صدقہ ہو یا فرض، افضل تو اپنے رشتے دار کو دینا ہے، مگر وہ زکات میں بھی حقداری دیکھنی پڑے گی اس رشتے داری کی. اور نفل میں یہ کہ اگرچہ زکات کا حقدار نہ ہو لیکن عام طور پہ لوگ متوسط الحال ہوتے ہیں، وہ غریبوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، تو اگر ان کو دے دیا اور وہ زکات کے حقدار نہ بھی تھے تب بھی ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کہ زکات یا صدقہ جو بھی ہے، یہ سب سے پہلے اس کا زیادہ ثواب جو ہے نا یہ رشتے دار کو ہے، پھر اس میں بھی افضل ترین یعنی زیادہ افضل یہ ہے کہ اس رشتے دار کو دیا جائے جو آپ سے ناراض ہو. نفس پر بہت یہ بار پڑتا ہے تو اس میں ثواب زیادہ ہے ناراض رشتے دار کو دیا جائے. اور فضائل اس کے بے شمار، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم یعنی اے آدمی، خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس تو جمع کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا، تجھے میں پورا دوں گا اس وقت کہ تو اس کا زیادہ محتاج ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ دینے میں مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر کے بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالی اس کی عزت ہی بڑھائے گا. اور جو اللہ پاک کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے، اللہ پاک اسے بلند فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صدقے کا انعام یہ مکتبۃ المدینہ کا بہترین رسالہ ہے، نگرانی شورا کے بیان کا تحریری مدنی گلدستہ ہے. اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور فری آف کاسٹ پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے.
اب وہ دینی ادارہ ہو یا سماجی ادارہ، اگر مطلب شریعت کے مطابق وہاں چندے کا استعمال ہوتا ہے تو دینا جائز ہے، لیکن آج کل ہے سوچ سمجھ کر دینے والی بات. زکات تو مطلب اگر کنفرم پتا ہے کہ جس ادارے کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کا شرعی ہیلا کر کے استعمال کرتے ہیں تو ہی دی جائے، ورنہ عام طور پر یہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں زکات پر، بیوہ کی مدد اور شادی مدد اس طرح کے کام کرتے ہیں. اب اس میں بعض اوقات وہ سامنے والے حقدار نہیں ہوتے، پھر اب سیدوں کو بھی دیتے ہوں گے. اچھا پھر اب وہ علاج کرنا زکات کے پیسوں سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکات میں یہ شرط ہے کہ جس کو دی جائے وہ حقدار ہو اور اس کو مالک بنایا جائے. اب وہ چاہے وہ دوا ہے تو دوا کا بھی اس کو مالک بنایا جائے. اب آپ نے داخل کر لیا ہاسپٹل میں، کمرے کا کرایہ زکات سے کاٹتے رہے تو یہ جائز نہیں ہے، مالک بنانا یہ شرط ہے. اب سید ہے تو اس کو زکات کا مالک بھی نہیں بنا سکتے، زکات اس پر خرچ نہیں ہوگی. تو جیسے اسپتال ہے تو اس پر زکات لوگ خرچ کرتے ہیں، اس میں کافر بھی آتا ہے، یعنی مسلم نان مسلم سید غیر سید سبھی علاج کروا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال علاج کرنا تو وہ اس میں بھی دوا کا مالک کرنا پڑے گا. انجیکشن لگا دیا تو زکات نہیں ہوگی، انجیکشن اس کو دے دیا جائے، اس کو مالک کر دیا جائے. اب اگر وہ چاہتا ہے تو آپ کو بول دے کہ مجھے لگا دو، اتنا کون کرے گا، اتنا علم کس کے پاس ہے. تو اس لیے وہ جو رقم ملی نا زکات کی وہ الگ رکھی جائے، فطرے کی رقم بھی الگ رکھی جائے، اور اس کا شرعی ہیلا کر لیا جائے. شرعی ہیلا کہیے کہ کسی فقیر کو جو شرعی طور پر حقدار ہو زکات کا، یہ ساری رقم جو بھی جمع ہوئی وہ اس کو دے دی جائے، اس نے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، اب وہ آپ کو ڈونیٹ کر دے آپ کے ادارے کو کہ اس کو آپ جس طرح چاہیں نیک کام میں خرچ کریں. مالک بنانے کے بعد وہ عرض کیا میں نے، نہیں اس کے قبضے میں آ گیا، اس کو بھولے گا نا، یہ آپ کے لیے ہی ہے. وہ یعنی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مجھے دیا ہے، جس کے جس شرعی طور پر جو فقیر ہے جو زکات کا حقدار ہے اس کو یہ رقم دی مثلاً 100,000 روپے زکات کے، تو اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ یہ آپ کے، اور اب صرف یہ کہ یہ پیالہ آپ کا ہو گیا اور رکھوں میرے ہاتھ میں تو نہیں ہوگا، قبضہ دینا بھی ضروری ہے اس کو یا اس کا جو بھی نمائندہ ہو اس کو. تو مثلاً اس کو 100,000 روپے دے دے کہ یہ لیجئے یہ آپ کے ہیں، اب وہ انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے کہ یہ ہیلا ہو رہا ہے. اب یہ لے لیے اس نے 100,000 روپے قبضے میں لے لیے، اب اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ادارے کو دیتا ہوں، آپ اس سے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کریں. تو ظاہر غریبوں کی مدد یا مریضوں کا علاج یہ بھی نیک کام ہے، جبکہ اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو. تو اس طرح پھر یہ کہ غریب امیر سید غیر سید سب کا علاج ہو سکے گا، غیر مسلموں کا پھر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ یہ سب بہت مسائل ہیں اس میں، سماجی اداروں میں بھی جو کام کرتے ہیں، بعض خوف خدا والے ایسا کرتے بھی ہوں گے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اسی طرح دینی اداروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ سب ڈھابی کرتے ہوں ہیلا، لیکن جو محتاط علماء دین ہیں وہ کرتے ہوں گے، جن کے ادارے ان کی نگرانی میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بلا جلا رجحان ہوگا، تو اس لیے وہ جس کو دے رہے ہیں اس میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. صدقے کا انعام یہ جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ سے، آپ اسے صرف 25 روپے ہدیے میں خرید سکتے ہیں. مبلغین اور مبلغات کے لیے یہ رجب شعبان مدنی عطیات کی ترغیبات کے لیے رسالہ بہت ہی زیادہ مفید ہے.
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت سنا دیجئے.
کرامت: 7 آتش پرست مسلمان ہو گئے. بغداد معلہ میں 7 آتش پرست رہتے تھے جو اپنی سخت ریاضت یعنی محنت کی وجہ سے خاص طور پر مشہور تھے، یعنی جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے وہ اس کی عبادت میں نہ آگ پوجا کرنے میں اور اس میں یہ بہت سخت محنت کرتے تھے، اور اپنے طور پر وہ 6-6 ماہ پر ایک لقمہ کھاتے تھے. یہ ان کا استدراج کہلائے گا، ورنہ ایک لقمے پر بندہ جی نہیں سکتا 6 مہینے تک. اس بنا پر کئی لوگ ان سے متاثر تھے. ایک دن یہ 7 حضرات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. آپ کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی وہ سب ہیبت سے کانپنے لگے اور ان کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا. وہ بے اختیار قدموں پر گر پڑے. خواجہ غریب نواز نے ان لوگوں سے فرمایا، تم لوگوں کو اللہ پاک سے شرم نہیں آتی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کو پوچھتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا، اے خواجہ، ہم لوگ ڈر کر آگ کو پوچھتے ہیں کہ شاید کل ہی ہم کو نہ جلائے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا، نادانو، جب تک خدا کی عبادت نہ کرو گے آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے عرض کیا، حضرت، آپ تو اللہ کو پوچھتے ہیں، اگر آپ کو آگ نہ جلائے تو ہم لوگ آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آگ معین الدین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی. پھر آپ نے اسی وقت اپنے جوتے اس آگ میں ڈال دیے اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کے جوتے کی حفاظت کرنا. آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے آواز آئی، جس کو سب حاضرین نے سنا، کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلا دے. ان آتش پرستوں کی جماعت خواجہ غریب نواز کی عظمت سے متاثر ہو کر فوراً اسلام لے آئی اور آپ کی صحبت بابرکت اختیار کر لیے. کچھ ہی مدت میں اولیاء کاملین میں سے ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شان تیری مرحبا خواجہ کیا خواجہ کیا، شان تیری مرحبا خواجہ کیا خواجہ کیا، استقامت مذہب اسلام پر مل جائے گا، استقامت مذہب اسلام پر مل جائے گا.
سوال یہ ہے کہ مرغی فروش حضرات جو ہیں وہ مرغی کاٹنے کے بعد جب رکھ دیتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتی ہے، اس پہ اگر پانی کا چھیٹا لگایا جائے اس کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جائز ہے جبکہ اس کا وزن نہ بڑھ جاتا ہو، اتنا پانی نہ دے. جیسے کہ پانی میں ڈبو دیتے ہیں، پانی میں ڈبوتے ہیں تو 10-12 منٹ اس کو رکھے پانی میں، تو وہ پانی چوستی ہے اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ ناجائز ہے. ہاں اگر کہہ دیا کہ اس میں اتنی مقدار میں پانی جذب کیا ہوا ہے تب بھی یہاں مسئلہ ہے کہ اگر وہ مرغی خون آلود تھی، ناپاک نجاست تھی اور اس نے پانی پی لیا ہے، اب تو اندر سے بھی ناپاک ہو گئی، تو دھل بھی نہیں سکتی، تو خلاص ہو گئی، اب تو یہ بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے، پھینک دیجئے. تو یہ آج کل یہ ہے طریقہ، بیٹ بھی ہوتی ہوگی، خون بھی نکل رہا ہوگا اور ڈال دیتے ہیں پانی میں، یہ ہے سلسلہ، یہ دھوکے کا ایک انداز یہ بھی ہے. اور بڑے جانوروں میں بھی یہ پائپ کے ذریعے پانی چڑھاتے ہیں، وہ آج کل یہ ہے باقاعدہ، آپ دیکھیں گے نا ان کی بڑا پیس لٹک رہا ہوتا ہے ران، تو نیچے وہ خون ملا وہ پانی کا تھوڑا نشان ہوتا ہے، ٹپکتا ہے پانی، یہ اندر سے گر رہا ہوتا ہے، تو زیادہ دیر میں ان کا وزن کم بھی ہو جاتا ہوگا. جی ہاں 3.5 پاؤنڈ. اچھا یہ تو پانی ہوا بھی بھر دیتے ہیں، پھونک مار کے بکرے کی ران میں ہوا بھریں گے تو کمزور بکرا جو ہے نا اس کا گوشت پھول کر وہ بہترین ایک خوبصورت ہو جائے گا. تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ بکرے کا گوشت لیا اور خوشی خوشی بہترین گوشت لے کر گئے، گھر پہنچے تو ہڈیاں رہ گئی تھی، ہوا ساری نکل گئی تھی اس کی. پھیپھڑا دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے، یہ پھونک مار کے پھلا کے اس کو رکھیں گے تو خوبصورت ہو جاتا ہے. دھوکا دھوکا دھوکا، بہت دھوکا چل رہا ہے. خیر ہر فرد دھوکا نہیں کرتا لیکن بڑا چل رہا ہے دھوکا، اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہاں اگر ہوا بھری ہے، میں نے یہ بول دیا کہ ران میں میں نے ہوا بھری ہے یا ہوا بھری ہوئی ران ہے، پھیپھڑے میں ہوا بھری ہوئی ہے تو اور بات ہے کہ پھیپھڑے میں ہوا بھری ہے، ران میں ہوا بھری، دیکھو وزن کتنا ہو جائے گا، وزن تو نہیں بڑھے گا لیکن یہ کہ وہی کہ وہ ہوا بھر دی ہے میں نے، اسے تھوڑا خوبصورت کر دیا، بول کے دیا تو جائز ہے. اس طرح دودھ میں پانی ملایا اور بتا دیا کہ بھائی اتنے پرسنٹ اس میں پانی ہے، یا گاہک کو پتا ہے کہ اتنے پرسنٹ پانی ہے، دونوں کو پتا ہے تو جائز ہے. تو پتا ہو دونوں کو تو اس طرح بیچتا کون ہے، دھوکا ہم تو دھوکا ہی دیتے نا، تاکہ اچھے دام سے بکے، ورنہ آپ بول دو گے کہ اس میں پانی بھرا ہے ہم نے گوشت میں تو گاہک تو دوسری دکان پہ چلا جائے گا. تو ایسا گوشت ہی نہ بیچے جس میں پانی ہو، اور یہ بیچنے والوں کو پتا ہوتا ہے اس کا دام بھی ہول سیل میں کم ہوتا ہے، جیسے جو جس میں پانی نہیں ہے اس کا الگ دام ہوگا، جس میں پانی ہے اس کا الگ دام ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ریٹیل میں بھی کم داموں بیچتے ہوں جلدی بکے، لیکن پھر بھی ان کو پروفٹ تو رہے گا، دھوکا تو ہے، سستا بیچے تب بھی بغیر بتائے دھوکا ہی ہے، کوئی گناہ ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شمیم آوان ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعد ہوٹل والے اپنے گاہک کو بڑھانے کے لیے پتی کے اندر کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں، ان کا کیمیکل استعمال کرنا پتی کے اندر اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ جواب ارشاد فرما دیں.
اب یہ سوال تو ذرا، کیمیکل ملاتے ہیں تو کتنا ملاتے ہیں یا کیا ان کا مقصد ہوتا ہے کیمیکل ملانے سے؟ اب ٹین پیک جو آتے ہیں اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا پرسنٹ سٹرک ایسڈ ہے یا سو اینڈ سو جو ہے، چائے کی پتی میں دکاندار کیمیکل ملاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ کتنا ملاتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ بعض اوقات تحفظ کے لیے دینا پڑتا ہے تو ٹین پیک ہوتا ہے، اس میں کیمیکل ہوتا ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے سٹرک ایسڈ اتنا پرسنٹ وغیرہ. تو یہ کہ چائے کی پتی میں اگر ڈبا ہے اور اس میں پتا نہیں لکھا ہوا ہوتا ہو کہ اس میں فلاں چیز ڈالی ہوئی ہے، اضافی رنگ اتنا ڈالا ہوا ہے، لکھے ہوتے ہیں بازو کا، تو اگر یہ لکھا ہوا تو پھر تو شرن اس کی پکڑ نہیں ہوگی.
کھانے کی اگر حلال چیز ہے اور اس میں ضرر نہیں ہے، اس طرح کا کوئی کیمیکل ہے اور لکھ بھی دیا گیا ہے، تو پھر تو
حرج نہیں ہے. مشکل نہیں.
اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو صحت کے لیے ظن غالب کے درجے میں نقصان دہ ہے یا وہ شہی حلال نہیں ہے، تو وہ صورتیں عدم جواز کی رہیں گی،
ناجائز
ناجائز
پھر ہو جائے گا.
بعض اوقات جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین پیک جو چیزیں ہوتی ہیں ڈبوں کے اندر محفوظ کرنے کے لیے، تین تین ماہ کی اس پر گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ تین ماہ تک خراب نہیں ہوگا، تو اس میں ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں کہ جو اس کو اتنے عرصے کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، تو وہ ڈالے جا رہے ہیں اور لوگ خرید بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں، تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن طبی اعتبار سے خود جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ایسی اشیاء کے بہت زیادہ استعمال یا کم استعمال کی صورت میں بھی نقصان کی نشاندہی کرتے ہیں. تو کیمیکلز ڈلی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں تو طبی اعتبار سے نقصان دہ ہونا اور چیز ہے، لیکن اگر وہ حلال کیمیکل ہے اور بتا بھی دیا گیا ہے دھوکے کی بھی صورت نہیں ہے، تو اس میں ناجائز کا جو عدم جواز کا پہلو ہے وہ نہیں ہے، شرن جائز رہے گا.
محمد رمضان اتاری اتار والا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو خواجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ فیضان اولیاء سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے.
خواجہ یہ ایک احترام کا تعظیم کا لفظ ہے، غالباً اسی لیے جیسے کہ ہمارے حضرت بولتے ہیں حضرت صاحب، تو اس طرح ان کا لقب خواجہ ہے. اب ان کے خلفاء کا لقب بھی خواجہ ہے، ان کے پیر و مرشد بھی غالباً بلکہ نہیں وہ شیخ عثمان ہروانی، خواجہ لفظ تھا یا نہیں تھا. تو اب یہ یوں سلسلہ خواجگان، یہ خواجہ لفظ یہ شاید عربی نہیں ہے، فارسی ہے، تعظیم کا لفظ ہے، جناب حضرت حضور شیخ، اچھے معنی میں، اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے خواجہ. ایک خواجہ کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ ہٹا دو تو پھر معنی بدل گئے، تو یہ اچھے معنی میں خواجہ. خواجے خواجگان
غریب نواز، غریب نواز
سید عارفان،
غریب نواز غریب نواز
مرشد ناقصان،
غریب نواز غریب نواز
رہبر کاملان،
غریب نواز غریب نواز
غریب نواز غریب نواز
غریب نواز
غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
اگر کسی نامحرم نے کسی خاتون کو اس کی اجازت کے بغیر گفٹ تحفہ دیا، اب اس کا وہ کیا کرے یہ جو عورت کے پاس آ گیا ہے؟
نامحرم نے اجازت سے بھی دیا، کلام تو اس میں بھی ہے نا، کیوں دیا؟ اگر معاذ اللہ اس کو لبانے کے لیے دیا ہے پھر تو یہ رشوت کے حکم ہے، حرام ہے. اس نے لے لیا تو بھی مالک نہیں بنی، لوٹانا فرض ہے اور دونوں پر توبہ. جبکہ اس نے لیا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیوں دیا ہے، وہ الگ صورت بنے گی، ورنہ دینے والا تو گناہگار ہوگا اگر یہ ناپاک نیت سے دے رہا ہے. اور اگر ناپاک نیت نہیں ہے، وہ خاتون بھی بوڑھی ہے یا دینے والا بوڑھا ہے اور وہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو گندا تصور ہوتا ہے، نہ دیکھنے والے پر یہ تاثر قائم ہوتا ہے، اس تہمت کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اسی صورت میں پھر جائز.
مقصود رضا ہیں، کہتے ہیں کہ کیا مردے کو سرما لگا سکتے ہیں؟
نہیں، مردے کو زینت یعنی کہ سجانا زینت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کنگا بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے.
شیخ نظام الدین ہے، سوال یہ ہے کہ طواف میں استعمال کی گئی احرام کی چادر کیا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟
جائز ہے، لیکن اب یہ کہ ایسی چیزوں کا عام طور پر لوگ ادب کرتے ہیں، اچھی بات ہے ادب کریں، تو ایسا استعمال نہ کریں جیسے پوچھا مار دیا، تو وہ ذرا مزے کی بات نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کی ہواؤں کے اس نے بوسے لیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے مدینہ چومنے بھی ساتھ ساتھ چلی ہو، اب پوچھا مارنا اس سے جائز تو ہے، لیکن دل ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا میت کے ماتھے کو چوم سکتے ہیں؟
ہاں چوم سکتے ہیں، پیشانی چومنے کو غرض نہیں ہے، قدم بوسی کر سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مبارک ماتھا نے پیشانی پر بوسا دیا تھا وصال ظاہری کے بعد.
یہ بھائی بہن کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں؟
بس صلہ رحمی تو واجب ہے بھائی بہن کی آپس میں, اور جو جو باتیں صلہ رحمی سے تعلق ہیں وہ کرنی کار ثواب, اور قطعہ رحمی سے رشتہ کاٹ دینا یہ حرام ہے جبکہ کوئی شریف وجہ نہ ہو کاٹنے کی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مردے کے نیچے کھجوری چٹائی بچھانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
کھجوری چٹائی کی تخصیص تو پتہ نہیں ہے, اور چٹائی بچھانا بھی کوئی شرط نہیں ہے, کوئی چادر بھی اگر بچھاتے ہیں اس میں بھی کوئی منع نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے سستی والی چٹائی بچھاتے ہیں, لیکن پھر اس میں بھول یہ کرتے ہیں کہ اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ پھینکنا اسراف ہے, پھینکنا نہیں چاہیے, اس کو استعمال میں لینا چاہیے. اب اگر یوں بولو گے یہ مردے والی ہے تو جس نے غسال دیا مردے کو ہاتھ لگایا چاروں طرف ہاتھ پھرا اس کے ہاتھ کاٹ کے پھینک دو, پھر اب یہ مردے کو ٹچ ہو گئے ہاتھ, اب یہ کسی کام کے نہیں ہے. تو جب اس کے ہاتھ کام کے ہیں تو چٹائی بھی کام کی ہے. جس نے کندھا دیا اس کے کندھے اتار دو, پھر اس نے بھی تو مردے کو کندھے پہ اٹھایا. جب اس کا کندھا کام کا ہے مردے کو اٹھانے کے باوجود, تو چٹائی بھی کام کی ہے. نگاہوں سے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, تو آنکھیں تو نہیں نکال دیں گے. تو یہ لوگوں کی بڑی عجیب عجیب جہالتیں ہیں. جن برتنوں میں وہ غسل دیا تو برتن بھی توڑ پھوڑ دو, پھینک دو, یہ اس کی چیزیں بھی بس, یہ سب اس سے یہ کتراتے ہیں یار, اور ڈرتے ہیں. اب مردے سے بھی ڈرتے ہیں ہم لوگ یار, کیسے ڈر پوک لوگ ہیں, وہ بےچارا کیا کرے گا. لیکن ایک وحشت ہوتی ہے نفسیاتی طور پر. تو خیر میں نے ایک ڈاکٹر کو پوچھا تھا کہ تم کو یہ مردہ خانے ہوتے ہیں نا اسپتال میں, تم کو اس میں نیند آ جائے؟ تو اس نے کہا شاید, مردے یہاں پیچھے بھی ہو میرے کو نیند آ جائے, اور ہم جائیں تو ہمارا موڈ آف ہو جائے. قبرستان میں گورکن پڑے ہی ہوتے ہیں نا, پڑے ہوتے ہیں اور سٹے کے کش لگا رہے ہوتے ہیں, اور کہہ کے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ قبرستان میں, اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں, سو جاتے ہیں بے خبر ہو کر. تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو بارہ جگہ جنرل پبلک جو ہے ڈرتی ہے, تو اس کو اکیلے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے. بعضوں کا تو کچھ دوستوں میں کوئی شرط لگی, ایک تھوڑا ہوشیار تھا, اس میں کیا ہے میں نہیں ڈرتا کسی کے, اور کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. تو طے ہوا کہ وہ جو قبرستان میں جو درخت ہے نا وہاں تم رات کو کیل گاڑ کے آ سکتے ہو, بس میں کیا ہے کیل گاڑ دوں گا, پھر جن نہ پکڑ لے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بھرت کا بچہ گیا اکیلا سناٹے میں گیا, اور اس نے کیل گاڑی. اب اتفاق سے کیل اس کے اپنا جو لباس تھا کرتا وغیرہ اس میں ٹھک گئی. اب یہ اٹھنا, پھر اٹھنے لگا, اٹھا تو وہ اٹھ نہیں پایا, کیل پھنس گئی تھی, کیل میں کپڑا پھنسا ہوا تھا. اب اس کو بڑی گھبراہٹ ہوئی, اب ہو نہ ہو مجھے جن نے پکڑ لیا ہے. تو خیر اب گھبراہٹ میں بےچارے نے وہ جو بھی تھا دوست, پھر بعد میں جب صبح آئے سور گیا آیا نہیں ابھی تک ڈھونڈنے گئے, تو پتا چلا وہ کیل میں اس کے کپڑے اٹکے تو مرا ہوا پڑا تھا. یہ ہوگی فرضی حکایت یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسی ڈیڑھ اشاری بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ خاص کر یہ جو طبقہ ہے پہرے داروں کا, پولیس والوں کا, یہ گارڈ اور یہ ہوتے نا, یہ بعض وقت کی باتیں کر رہے ہیں یار, کچھ نہیں ہوتا, اور غفلت کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی کھوپڑی کا نشانہ لیتا ہے جو بھی آئے گا نا وی آئی پی کو مارنے کے لیے, وہ پہلے راستہ کلیئر کرے گا نا, تو اس لیے کہ وہ گارڈ جو نہیں فائر کر دے گا تو یہ خطرہ ہوگا, تو پہلے گارڈ کو نشانہ بنے گا. وہ گارڈ ہے کہ ہی کر کے ہنس رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تو گارڈ کو تو بالکل الرٹ ہونا چاہیے, ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ادھر ادھر دیکھے تو وہی اپنا یہ نظر رکھے, ادھر ادھر تو دیکھنا پڑے گا, نظر رکھے کہ کوئی کچھ کر نہ دے, لیکن یہ غافل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, اپنی بھی جان جاتی ہے, ان کا جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ بےچارا جاتا ہے. تو اس نے کچھ نہیں ہوتا تو جو مرتا ہے نا وہ پہلے کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوتا پھر بےچارا گولی کا نشانہ بن جاتا ہے تو یہ الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے یار کچھ نہیں ہوتا یہ عام ہے آپ میں سے بھی شاید بات بولتے ہوں گے اللہ کرے آئندہ نہ بولے اللہ چاہے گا تو وہ ہو جائے گا تو ہم کو ڈرنا چاہیے بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے بہت پہلے مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم تو کسی سے نہیں ڈرتے ہو نا پارٹی تھی میں تو ڈرتا ہوں میرے ساتھ جو یہ رکھے ہوئے یہ تو بالکل واضح کر ہی نہ میں ڈرتا ہوں میں جھوٹ کیسے بولوں میں نہیں ڈرتا ہوں اور یہ ڈرنا کوئی جرم بھی نہیں ہے ڈر لگتا ہے اللہ اپنا خوف نصیب کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور سوال یہ ہے کہ پہلا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر احرام ماننا پڑتا ہے تو کیا اگلے دن عمرہ کرنے کے لیے پھر سے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جا کر احرام باندھنا ہوگا یا ہوٹل سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں؟
عمرے کا احرام جو مکہ شریف سے عمرہ کرنے جانا ہے نا تو کہیں بھی حرم کی حدود سے باہر چلا جائے مسجد عائشہ شرط نہیں ہے. میدان عرفات جسے حدود حرم سے باہر ہے تو میدان عرفات سے بھی ہم نے خود باندھا احرام عمرے کا, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر باہر سے آیا جیسے پاکستانی حج پر جاتے ہیں تو تمتو کرتے ہیں تو میقات کے بھی باہر سے ہوائی جہاز میں احرام کی نیت کرتے ہیں یا باہر گھر سے بھی کر کے چلتے ہوں گے وہ جا کر وہ پھر عمرہ کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے.
حضور آپ نے جو پہلا عمرہ کیا تھا وہ آپ نے یہیں باب المدینہ سے عمرہ کیا تھا یا مدینہ شریف سے آپ نے عمرہ کیا تھا پہلا عمرہ جو آپ کا ہوا تھا؟
ہاں سب سے پہلا جو تھا تو میں جدہ شریف سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا. پہلے تو مدینہ منورہ کی یہاں سے فلائٹ بھی نہیں ہوتی تھی تو باب المدینہ سے تو ڈائریکٹ پھر مدینہ پاک سے قیران کا احرام باندھا تھا. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سوال میں جو تھا یہ بھی اس میں تھا کہ کیا وہ اگلے عمرے کے لیے اپنے ہوٹل سے احرام باندھ سکتی ہے؟
لا,
ہوٹل عام طور پہ وہ حدود حرم کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں
اگر حدود حرم سے باہر ہوٹل ہے تو وہاں سے بھی باندھ سکتا ہے لیکن عام طور پر اپنے حرم کے اندر مکہ شریف میں بلکہ لوگ مسجد الحرام کے قریب تر پسند کرتے ہیں.
سوال میں جو شروع میں تھا مجھے یاد آ رہا ہے باپو ابراہیم باپو تصدیق فرما دیں, اس میں یہ تھا کہ پہلا عمرہ جو کرتے ہیں اس کا احرام مسجد عائشہ سے باندھتے ہیں, سوال یوں کیا تھا انہوں نے. حالانکہ پہلا عمرہ کرنے والے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, جو مکی ہے یا مکی کے حکم میں ہے, مکے کا رہنے والا ہے یا مکے کے رہنے والے کے حکم میں ہے, اس کے لیے آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد عائشہ یا حدود حرم سے باہر جائے گا. لیکن اگر آفاقی ہے جیسا آپ نے مثال ارشاد فرمائی ہے کہ جو میقات کے باہر کا رہنے والا ہے وہ اگر عمرہ کرے گا تو وہ میقات سے پہلے پہلے اس پر احرام باندھنا واجب ہے. تو سوال کرنے میں انہوں نے مکمل وضاحت نہیں کی, ہو سکتا ہے کچھ ابہام رہ گیا ہو.
ایسا ہی سوال تھا جیسا مفتی صاحب نے فرمایا.
سوال چونکہ انہوں نے واضح نہیں کیا ان کی اصل صورتحال کیا ہے, وقوعی صورت کیا تھی, انہوں نے کہاں سے احرام باندھا. عام طور پر تو آفاقی جو ہوتے ہیں وہ میقات سے باہر سے آتے ہیں کسی جگہ سے اور میقات پر گزرنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سوال کا پہلا حصہ تھا کہ پہلا عمرہ جب کرتے ہیں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں, یہ کہنا ان کا مطلقاً درست نہیں ہے. مکی جو مکے میں رہنے والا ہے یا مکی کے حکم میں ہے اس کے لیے یہ حکم ہے جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدود حرم سے باہر سے کسی بھی جگہ سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں.
اب مثلاً پاکستان سے مکے شریف کے لیے گیا اور احرام نہیں باندھا کہ مسجد عائشہ سے باندھوں گا, مکہ شریف میں داخل ہو گیا اس پر دم تو واجب ہو گیا. اب مسجد عائشہ سے باندھے گا تب بھی دم ساقط نہیں ہوگا, معاف نہیں ہوگا, اس کو میقات سے باہر جانا پڑے گا. اب طائف میقات سے باہر ہے لیکن طائف حاجی کو جانے نہیں دیتے, اجازت نہیں ہوتی, تو اس لیے اپنے وطن سے احرام باندھ لیا جائے یا وہ ہوائی جہاز میں اعلان بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہمارا پاکستانیوں کی جو میقات ہے نا وہ کوہ یلم لم اور یہ جدہ شریف سے غالباً 70 میل پہلے شروع ہوتی ہے, 70 میل دور ہے, تا تو ہم مطلب ہے نا کہ 70 میل کا فاصلہ رہ جائے جدہ شریف میں تب یہ شروع ہوتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے, بہت پہلے اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لو, جو حج کے فلائٹ ہوتے ہیں اس میں. عام فلائٹوں کی بات نہیں کر رہا جی. اب تو وہ صورتیں بدل گئی ہیں.
سلمو بحری جہاز کے ذریعے جاتے تھے تو کامران کی بندرگاہ آتی تھی جو جی. اس کے یلملم کے محاذی ہوتی تھی. اب اصل میں جو ہماری فلائٹیں جاتی ہیں وہ جس کو یہ لوگ ریاض بولتے ہیں اس کے پاس سے گزرتی السیل الکبیر جو میقات کہلاتی ہے وہاں سے. تو ان چیزوں کی پہچان ویسے مشکل ہوتی ہے, یعنی بہت زیادہ جو جہاز گزرتے ہیں وہ اس میقات سے ہوتے ہوئے پھر جدہ کی طرف آتے ہیں. تو وہی کہ جب بندہ کافی پہلے ہو, آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھی اگر نیت کر لے گا تو میقات سے پہلے ہی عمومی طور پہ نیت ہو جاتی ہے.
اچھا, یلملم کی موازات آتی نہیں ہے. یہ پہلے تو چلتے ہی سفینے تھے نا
جی,
بہار شریعت میں جو لکھا ہے یہ سفینوں کے حساب سے لکھا ہوگا, اسٹیمر کے حساب سے.
مفتی شریف الکمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اپنے رسائل میں گفتگو بھی فرمائی ہے, اس پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے اپنے. یہ سیل الکبیر کا نہیں لکھا, انہوں نے کامران کی میقات کے اوپر ہی گفتگو کی ہے.
عام طور پر جس کو مطلب جو محتاط ہوتے ہیں نا ان کا تو میقات سے پہلے احرام کر ہی لیتے ہیں. کوئی نادر صورت ہے بغیر احرام کے مکہ شریف میں آ جاتا ہوگا. حج پر جاتے ہیں, عمرے پر جاتے ہیں, بےچارے باندھے دیکھا دیکھیے کہ نہیں باندھے گا تو اس کو پوچھتے ہوں گے عمرہ کر دو عمرہ تو پھر باندھے نہیں تم نے احرام, یہ کروا لیتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسی سے تعلق رکھنے والی ایک صورت یہ بھی ہے کہ چونکہ سفر حج کی بات ہوئی, عمرے کی بات ہوئی, اور محرم کی جو شرط ہے اس کی بھی بات ہوئی سفر کے اعتبار سے, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو کاروان ہے اور وہ جو ہے اصلی محرم جو نسب کے اعتبار سے ہوتا ہے یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سفر جائز ہوتا ہے, اس کی بجائے وہ فرضی محرم کسی کو بنا کر خواتین جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں, اور جو ایسے بعض کاروان والے ہیں یا ادارے والے ہیں وہ ان کی اس گناہ پر ان کے لیے تعاون بھی کرتے. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
ایسا ہوتا ہے, ہم کبھی کبھی بولتے ہیں اس پر, تو یہ جو کاروان والے ایسا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوں گے, تو وہ ظاہر گناہ کا کام کرتے ہیں کہ نقلی آدمی کو کسی اور آدمی کو شوہر بنا دیا, باپ بنا دیا, بیٹی بنا دیا. تو یہ ایسا نہ کریں کہ اس طرح یہ گناہگار ہوتے ہیں. جو عورت اس طرح کرتی ہے وہ بھی گناہگار ہے, جو یہ کاروان والے کرتے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں. توبہ بھی کریں اور آئندہ سے ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا قضا روزے رجب میں رکھ سکتے ہیں اور پھر رجب کے روزے کی فضیلت بھی اس میں ملے گی؟
فرض قضا کیا تو نفل کی بھی نیت ہوگی یا کیا؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, ثواب نفلوں کا نہیں ملے گا, صرف فرض کے قضا روزے رکھ لے. رجب میں رکھ سکتے ہیں لیکن نفل روزوں کا ثواب نہیں ملے گا, اور قضا تو آئندہ رمضان تک کر لینا چاہیے کسی کو, بلکہ اس سے بھی جلدی, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جیسے ہی عید الفطر ختم ہو تو بس وہ قضا کی ترکیب کر لے, اگر کسی وجہ سے قضا ہوا ہے تو, بھلے عید کے دوسرے دن ہی کر لے.
میں عرفان اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام مجتہد ہوئے, کروڑ ہا کروڑ ماننے والے آج بھی دنیا میں ان کے مقلدین, ان کی تقلید کرنے والے موجود ہیں, جن میں بڑے بڑے علماء ہیں. امام بخاری یہ بھی شافعی تھے, بلکہ سیاہ امام بخاری مجتہد تھے, دونوں قول ہیں. یعنی کہ مختلف قول ہیں, تو اس میں زیادہ وزندار ان کے بارے میں تحقیق یہ کہ یہ خود مجتہد تھے, اور جو مجتہد مطلق ہوتا ہے وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتا, وہ اپنا قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا, وہ اتنی صلاحیت اس میں ہوتی ہے جب ہی مجتہد بنتا ہے. عام چلتا پھرتا آدمی مجتہد نہیں بنتا. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ میں لکھ کر چلے گئے فتوا دے کر چلے گئے کہ صدیوں سے کوئی مجتہد نہیں ہوا اور اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے ہیں. تو وہ دور تو بہت پیارا دور تھا, اب تو مزید پیچھے ہٹتے تو اس دور میں مجتہد کہاں سے لائیں. تو جو بھی ہیں علماء وہ پیروی کرتے ہیں اور زیادہ تر ہمارے ملک میں حنفی ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مجتہد تھے, البتہ امام بخاری بھی مجتہد تھے, یہ مضبوط قول ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ شافعی تھے, وہ باقی سیاہ ستہ کے جو الگ الگ اماموں کے. البتہ بڑے بڑے علماء ان کے شافعی, علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی شافعی تھے, ابن حجر عسقلانی, امام نووی, سن مشہور امام غزالی ہیں. باقی تو بہت سارے بزرگ ہیں جو شافعی ہیں. بہرحال تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار کچھ پوچھا گیا تو چپ رہے. کسی نے عرض کی, حضور اللہ پاک پر رحم فرمائے, اب جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت ہے یا چپ رہنے میں. حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ قندیلوں کے بازار سے گزرے. وہاں ایک شخص کو کسی عالم سے بیہودہ باتیں کرتے دیکھا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا, جس طرح اپنی زبانوں کو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی باتوں سے بچاتے ہو, اسی طرح کانوں کو بھی فحش باتیں یعنی بے حیائی کی باتیں سننے سے بچاؤ, کیونکہ سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے جبکہ دلچسپی کے ساتھ وہ سنے, ورنہ اب یہ کہ نک گزر رہا ہے تو گانے گندے گندے گانے بج رہے ہوتے ہیں, اب یہ بےچارا کیا کرے, کانوں میں آواز گھس جائے گی. جان بوجھ کر سننے سے اپنے آپ کو بچائے. حضرت سیدنا حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض حکام کے ساتھ یمن شریف تشریف لے گئے, پھر وہاں سے 10,000 درہم لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ پاک سے باہر ہی ایک مقام پر ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا, یعنی کیمپ لگا دیا گیا, لوگ ملاقات کے لیے آنے لگے. آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹے جب تک وہ تمام کے تمام یعنی 10,000 دراہم تقسیم نہ کر دیے. ایک مرتبہ حمام سے نکلے تو اس کے مالک کو کثیر مال عطا فرمایا. ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوڑا گر گیا, چابک ہنٹر ایک شخص نے اٹھا کر دیا تو اسے اس کے بدلے 50 دینار عطا فرما دیے, ایسے سخی تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال و جواب کمپیوٹر.
جی باپو.
باپو نے نام
آپ نام عطا فرمائیں,
اس کا مضمون پتا چلے نا تو نام.
کمپیوٹر آج کچھ آزمائش میں رہا ہے, وہ مضمون تو بتائیں گے باپو.
جدا جدا کیفیت ہوتی ہیں,
یعنی اس میں سوال جواب تو مختلف ہیں شاید, رنگ برنگے ٹیکنیکلر کمپیوٹر ہے, لیکن یہ نام رکھ نہیں سکتے نا.
چلو
مگر یہ مزہ نہیں آئے گا سوال جواب کمپیوٹر
جو آپ فرمائیں,
اس کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی.
آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے, وہی ہوگا.
خواجہ کمپیوٹر ہو چکا ہے نا,
وہ تو کل ہے
غریب نواز. اچھا کل ہے.
ایک عربی
اجمیری کمپیوٹر,
سبحان اللہ.
اجمیری کمپیوٹر
ماشاءاللہ, आपका नाम?
मेरा नाम है रोहा फातिमा तारिया।
उम्र?
मेरी उम्र 4 साल है। चला शुरू करने से पहले आज करती चलूं, अगर जब बाद में कोई गलती हो जाए तो फौरन मेरी सफा में मुझे बचाए करती नहीं बल्कि पाएंगे जरा करो एक इंशाल्लाह।
माशाल्लाह, ये नाम ज़ाओहा, ज़ाओहा अल्लाह बेहतर ने क्या माना है इसके, ये यूनिक नाम है
बिल्कुल,
चाहे माना कुछ भी हो। जी आपकी उम्र शरीफ 4 साल है। अच्छा, अजमेरी कंप्यूटर। ये बताइए सबसे, सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला से जो रिवायत है कि एक अरबी यानी अरब शरीफ के जियाती ने बारगाह रिसालत मआब में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिरी दी और अर्ज की, दुनिया व आखिरत के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ तो रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो जो पूछना है। आने वाले ने अर्थ की, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
मदनी आका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जरा सबसे बड़े आलिम बन जाओगे।
सुभान अल्लाह। देखो इसकी शरह शरह जरूरी है, जिसको आप खौफ खुदा वाला देखो तो आप समझो बस ये बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उससे फतवा लेना शुरू कर दिया। किसी ने अर्ज की, अच्छा उसी ने अर्ज की, मैं सबसे बड़ा गनी बनना चाहता हूं, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? कनाअत इख्तियार करो, गनी हो जाओगे। अर्ज की, मैं लोगों में सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा चाहता हो, तुम लोगों के नफा बख्श बन जाओ।
सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाया लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा यानी फायदा पहुंचाता हो, तुम लोगों के लिए नफा बख्श बन जाओ यानी नफा पहुंचाने वाले बन जाओ। माशाल्लाह। आज की मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अदल यानी इंसाफ करने वाला बन जाऊं, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
इरशाद फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, सबसे ज्यादा आदर बन जाओगे।
सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, सबसे ज्यादा आदिल यानी इंसाफ करने वाले बन जाओगे। अर्ज की मैं बारगाह इलाही में खास मकाम हासिल करना चाहता हूँ, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
इरशाद फरमाया देख अल्लाह की कसम करो अल्लाह का एक खास बंदे बन जाओगे, उसके अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु व इन्ना नवादुहु। सवाल अर्ज की, मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूँ, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
इरशाद फरमाया अपने इखलाक अच्छे करो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे, और इखलाक अच्छे होके दाता मुझे मुत्तकी तू बनाया इलाही।
माशाल्लाह। अपने अखलाक, अपने अखलाक अच्छे कर लो, कामिल यानी कंप्लीट ईमान वाले बन जाओगे। अर्ज की, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनना चाहता हूँ, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के फर्ज कात मान करो, उसके मतलब फरदार बन जाओ।
ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے فرائض کا اہتمام کرو اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے. عرض کی میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا کسی پر ظلم مت کرو اللہ تم کسی پر ظلم مت کرو تمہارا حشر نور میں ہوگا.
ماشاءاللہ. کسی پر ظلم مت کرو تمہارا حشر یعنی اٹھایا جانا قیامت کے روز نور میں ہوگا. نور نور کا پھر صرف روشنی کہہ دیں نور کا اور نور نور میں ہوگا. کسی پر ظلم مت کرو تمہارا حشر نہ تمہارا قیامت کے دن اٹھنا نور میں ہوگا. عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا اپنی جان پر اور نفس کے اوزار پر رحم کرو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا.
ارشاد فرمایا اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا. عرض کی گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا استغفار کرو گناہوں میں کمی ہوگی تو اللہ استغفر اللہ.
سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اس میں لکھا ہوا ہے ارشاد فرمایا استغفار کرو گناہوں میں کمی ہوگی. عرض کی رزق میں کشادگی چاہتا ہوں انہیں میری روزی جو ہے یہ بڑھ جائے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا ہمیشہ بہت تمہارے اس میں پاگی خوشادگی آئے گی دے شوق تلاوت دے زوف عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی.
ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو تمہارے رزق میں فراخی خوشادگی بڑھوتری یعنی زیادتی بڑھے گا تمہارا رزق ہمیشہ باوضو رہو گے. تو دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی. عرض کی اللہ پاک اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب یعنی پیارا بننا چاہتا ہوں. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز کو محبوب اور ناپسند چیز کو ناپسند رکھو.
ماشاء اللہ. ارشاد فرمایا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسند چیزوں کو ناپسند رکھو. عرض کی اللہ تعالی کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا کسی پر غصہ مت کرو اللہ تعالی کی ناراضی سے امان پا جاؤ گے.
سبحان اللہ. عرض کی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا حرام سے بچو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی.
ارشاد فرمایا حرام سے بچو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. عرض کی کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا آنسو عاجزی اور بیماری.
عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کون سی برائی اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا
برے اخلاق اور بخل. عرض کی اللہ تعالی کے غضب کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا چھپ کے چھپ کے سچا کرنا اور صلہ رحمی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو
یہ چپکے چپکے صدقہ کرنا صحیح تو ہے؟ اچھا یہ چھپکے چھپکے بول رہی تھی،
دوبارہ
چھپکے چھپکے صدقہ کرنا اور سلا رحمی عمل کا ہو جذبہ، عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔
سبحان اللہ، یا اللہ مدنی منی کو با عمل عالمہ اور مفتیہ بنا دے، دعوت اسلامی کی عظیم مبلغہ بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماشاء اللہ عزوجل، ہماری مدنی منی زہا تاریہ کے لیے جو ہے ڈبل 6000، یہ 6000، یہ 6000 سیدھا، یہ آپ کے لیے، اور آپ کے ابو کے لیے جو ہے یہ مدنی باکس۔
ماشاء اللہ مبارک، ابو کو مدنی قافلے کی نہیں کو ترکیب کریں گے، 22-23-24
ابو کے ہاتھ میں ہی دے دو
مارچ، اس میں دو تو چھٹیاں ہیں،
انشاءاللہ نیت کریں گے،
وقت کی بات کریں اور مدنی تربیت گاہ پہ نام لکھوا دیں
جی، انشاءاللہ بابو پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ بابو پوری کوشش کریں گے،
یہاں آنے کی پوری کوشش کی تو آپ پہنچ گئے بیٹھے ہوئے، ایسی کوشش کریں گے تو تربیت مدنی تربیت گاہ پہ نام لکھوا دے، ایسی کوشش کرنے کی
پکا انشاءاللہ۔
دارو سننا والے ان کے پاس بھی تو حاضر ہو سکتے ہیں، ان کا نام
دارو سننا میں نام لکھوا دیں
انشاءاللہ،
انشاءاللہ
پکا جاؤں گا بابو
انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک سوال ہے، کیا علاج کے غرض سے مغرب کے بعد مرغی صدقہ کر کے کہیں پھینک سکتے ہیں؟
پھینک سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں؟
پھینک سکتے ہیں لکھا،
کسی کو بھیجنا
نہیں، نہیں پھینک دینا، مطلب مرغی صدقہ،
ہاں مرغیاں پھینکتے ہیں آج کل،
جی جی، لاہور سے سوال ہے۔
اللہ، یعنی اس طرح کے کسی غریب کے گھر میں اس کو چلا دیا؟ نہیں نہ، اگر یوں کرے اور غریب کو بتاتے کہ ہم نے بھیجی ہے، ورنہ پھر لکتا ہو جائے گا نا، تو کہ کسی کی گھس گئی بھگا دیں گے، تو پھر بھی یہ بھی ایک طریقہ عجیب و غریب ہے، اور پھینکنا اگر واقعی سے مراد پھینک دینا، ضائع کر دینا ہے،
اور یوں ہوتا ہے کہ کسی پانی کے کنارے پہ رکھ کے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، درخت کے نیچے رکھ دیں مڑ کے نہ دیکھیں، قبرستان کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی موجود نہ ہو، فوراً وہاں سے مڑ کے چلے جائیں، پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، مرغی اور دو تین چیزیں اس طرح کی رکھوا کے اس طرح کرتے ہیں۔
بابا جیوں کا انداز ہے، کیا حکم فرمائیں گے آپ؟ کر رہے ہیں اس طرح، میرے بھی مرغی کا سوال تو ہوا تھا کہ مرغی پھینک آتے ہیں ویرانے میں، مرغی کا بھی ایک بار ہوا ہے، وہ ضائع، اگر یہاں مرغی اگر واقعی ضائع ہو جاتی ہے، اب یا تو ضائع نہیں ہوتی ہے کوئی سی صورت ہے، جیسے میں نے کہا غریب کے گھر میں چلا دی، غریب کو بول دیا کہ لے لینا یہ، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ صدقہ ہے، اس کے لیے تحفہ ہے، جو بھی ہے،
ہاں وہ اس میں اس کو اتارا بولتے ہیں، اور اتارا جب بولتے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں دیتا اس کو عام طور پر،
یہ بابا جیوں کا انداز ہوتا ہے، مڑ کے نہیں دیکھنا، ورنہ یوں تو یوں ہو جائے گا، کیا پتا بابا جی کا آدمی درخت کے پیچھے چھپا ہو، اور وہ مطلب جیسے ہی مڑ کے دیکھے گا تو پول پکڑی جائے گی، ہاں جیسے رکھا اس نے پکڑا، اس کو پتا ہے کہ مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، یہ دیکھے گا نہیں، کوئی سیاح ہوگا یا گھبراہٹ میں دیکھ لے گا تو اس سے بھی گھبرا جائے گا، تو یہ درخت کے اندر سے جن نکلا، کیا نکلا آدمی کی صورت میں، اور بابا جیوں کے طریقے ہیں یہ صدقہ دینے کے، جو حدیثوں میں کام آتے ہیں، بلکہ اپنے بیماروں کا علاج بھی صدقے سے کرو، اس طرح کی بھی مطلب انہیں کہ ترغیبات، پھر صبح سویرے صدقہ کرو، یہ بھی ترغیبات ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، بلاؤں کو اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تو اپنے خاندان میں دیکھیں کوئی غریب ہے، سفید پوش ہے، یار اس کو دے دیا کرو، اور اس کو یہ مت کہا کرو کہ دعا کرنا، بس دے دیا کرو اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اپنی بلائیں ٹل جائیں گی، باقی یہ جو ڈھکوس لیں اس طرح کیا کیا کرتے ہیں، کالا بکرا، کوئی سفید بال نہیں ہونا چاہیے، سب کالی مرغی، تو اس میں وہ سفید پر نہیں ہونا چاہیے اور پوری بھینس اس کے کان کاٹتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, ہاں حرکتیں کرتے ہیں یہ, تو پھر وہ بھینس چھوڑ کے آؤ تاکہ ہمارا آدمی یہاں کے لے جائے اس کو, آدھا تیرا آدھا میرا. تو ان ایسوں میں اسی کے چکروں میں مت پڑو یار. اور بہت سارے مجلس تعویذات اپنی دعوت اسلامی کے مجلس سے کوئی پائی پیسہ نہیں لیتی, وہ تعویذہ دیتی ہے ماشاءاللہ. بعض تو کینسر کے مریضوں کے ٹھیک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور بھی مریضوں کے ٹھیک ہونے کی اطلاعات ہیں. آپ بولو کہ میں نے علاج کروایا مجھے ٹھیک نہیں ہوا, تو یہ کہ ٹھیک ہے, تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر مریض ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بابا جی بھی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے, ہر مریض تو ٹھیک نہیں ہوتا, ان سے بھی کیس خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سے کم از کم ہمارا جو ہمارے دعوت اسلامی کے جو کیس خراب ہونے کی اطلاعات نہیں ہے, بس یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ذرا ہر مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو ڈاکٹر پھر بادلوں میں پہنچ جائے گا کہ میں کچھ ہوں. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کر دے گا تو برسوں آنے والے بخار کو ایک ٹیبلٹ میں صحیح ہو جائے گا, ڈاکٹر سمجھے گا میں نے ٹھیک کیا. نہ نہ نہ, نہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا, نہ ٹیبلٹ نے ٹھیک کیا, اللہ پاک نے ٹھیک کیا. کا وقت پورا ہو گیا تھا, ٹھیک ہو گیا, وہ تو مٹی کی چٹکی میں شفا. جب تک وقت پورا نہیں ہوا تھا ٹھیک نہیں ہوا مریض. تو یہ اللہ پر نظر رکھیں, مؤثر حقیقی اسی کی ذات ہے, باقی جن چیزوں میں تاثیر ہے تو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کے رکھے بغیر اگر کوئی مانے کہ ویسے ہی تاثیر ہے تو یہ تو پھر کفر ہے. اور ایسا کوئی کرتا بھی نہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ شفا دے دے بولتے ہیں نا. تو یوں صدقہ خیرات کریں, غریبوں کی مدد کریں, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اور یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ بولتے ہم نے اس سے علاج کروایا, اس کی دوا لی, اس سے تعویذ لیا, اور مطلب یہ اگلے کو برا لگتا ہے. اس طرح آپ دوسرے ڈاکٹر کو بولے کہ میں اس کے ڈاکٹر سے اتنے دن سے علاج کروا رہا تھا, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب وہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر کو بولے گا نا تیرا مریض میرے پاس آیا تھا, اس کا دل دکھے گا کہ بھائی میرے ہاتھ میں شفا دینا تھوڑا ہی تھا. تو اس لیے وہ اسی طرح ایک بابا جی سے علاج کروایا دوسرے بابا جی کو مت بتایا کریں. اسی طرح دعوت اسلامی ایک تو دینی ادارہ ہے, آپ سے یار پائی پیسہ لیتا نہیں ہے. آپ کو ٹھیک ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو مدنی احتیاط میں نہیں ڈالتے, چلو بھائی اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور مجھے یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے, کیا مسجد بنانی ہے, کیا جامعت المدینہ بنوانا ہے, یا چلو جامعت المدینہ کے کسی طالب علم کا آخرت میں خرچہ اٹھاؤں گا, عالم بن کے نکلے, یعنی کہ وہ فارغ التحصیل ہو کر نکلے, ایسا کچھ تو کرنا سوچتا کم ہے. خالی خالی بولنا جا کر کہ یہ دعوت اسلام والے لے کے بیٹھے, اتنے دن میں گیا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو دعوت اسلامی والے کب کہتے ہیں کہ ہم فائدہ دیتے ہیں, ہم شفا دیتے ہیں, وہ بےچارے کہاں کہتے ہیں. تو شفا من جانب اللہ, شفا اللہ دینے والا. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں شفا دوں گا تو اس کی تو گلی میں سے ہی مت جانا, گزرنا بھی مت. اللہ شفا دیتا ہے, یقین رکھنا وہی شافی ہے, شافی الامراض ہے, مریضوں کو شفا دینے والا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, لا إله إلا الله العليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا چل مدینہ کے مدنی قافلے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. بعض نامہ آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ, کل تو بڑی رات ہے, کل بھی انشاءاللہ
سبحان اللہ
کچھ نام اعلان ہوں گے. مدینہ ہو چکے تھے, اب ان کے بچوں کی امیوں کو بعد میں چل مدینہ کی ترکیب بنی. تو اس میں ام مسرور مرکز الاولیاء چل مدینہ, ام شعبان زمزم نگر چل مدینہ, ان دونوں کے بچوں کے ابو چل مدینہ پہلے ہو چکے ہیں. نگران حسنینی کابینہ لیا اقبال عطاری چل مدینہ, نگران زون ہند، سید اعظم باپو بن عبد الغفار اتاری چل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کچھ نام کل بھی عرض کیے جائیں گے. چٹی شریف کی رات ہے، کل تو عرس کی رات ہے، بڑی رات ہے، کل تو خاص کر تشریف لائیے گا تھوڑا وقت لے کر.
سبحان
پھر یہ مسلسل جو مدنی مذاکرے ہیں ان کی بھی آخری کل رات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنے اعمال کا ثواب ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم، والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت امام غزالی قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، 22-24 مارچ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مسافرین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین جن جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ان کے کیس ختم ہو جائیں. یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
یا خدا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ
جاری رہے گا
فیضان عطار
جاری رہے گا
مرشدی عطار پر
نور کی برسات
مرشد کی آل پر
نور کی برسات
خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ خواجگان
غریب نواز غریب نواز
قبلہ عارفان
غریب نواز غریب نواز
قبلہ عارفان
غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز
حامی بے بسان
غریب نواز
اے شہ صالحان
غریب نواز غریب نواز
ہم پہ ہو مہربان
غریب نواز غریب نواز
غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز فیضان خواجہ غریب نواز
جاری رہے گا
ہوئی کی ماں بس ہوئے لاجا معاشرات فقہ ہے.